بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم فیوز یزدانی جو ترجمہ الفتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ جس میں سے تیسری مجلس میں سے گزشتہ حلقوں میں سے کچھ پڑھا گیا بقیہ میں سے اب کچھ پڑھا جائے گا. اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اس قدر جو نورانی تاثیر ہے, روحانی تاثیر ہے, ایمانی تاثیر ہے, ایقانی تاثیر ہے, احسانی تاثیر ہے, یہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے, جو ہمارا اس مجلس کا مقصود ہے. یہی ان حضرات کا ہر زمانے میں رہا اور یہی حضرت کا مقصود اس مجلس سے جس کا تذکرہ ہم پڑھیں گے اور سنیں گے. وہ یہ ارشادات آج سے ہزار سال پہلے کے, یہ مجلس جو ہے جمعے کی صبح 8 شوال 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی تھی. آپ کی منشا مبارک بھی یہی تھی, اس وقت جو مجمع آپ کے سامنے تھا, جو لوگ آپ کے پاس آتے تھے وہ اسی نسبت سے آتے تھے دل کی اصلاح کے لیے. اللہ کرے کہ یہ بات آج ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ دل کی اصلاح کی ضرورت ہے, اور دل کی اصلاح ہے کیا. یہی تذکرے یہاں ہوتے رہتے ہیں اور یہ بار بار تکرار کی جا رہی ہے. اس لیے بار بار تکرار کی جا رہی ہے کہ دل کے اندر اتر جائے اور دل اس کو قبول کر لے, دل میں اس کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنے دلوں کو بنانا ہے, سنوارنا ہے, پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, ہمارے دل نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, ماحول کی جو گندی شہانی فضائیں اس وقت مسلط ہیں ان فضاؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں, دل ان سے اثر لیے ہوئے ہیں. شیطان ہم سے کھیل رہا ہے اللہ کی یاد سے, غفلت کی وجہ سے دلوں پر شیطان کا تسلط ہے, کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فہو له قرین. اب چونکہ یاد اللہ کی ہے نہیں الا ماشاء اللہ خوش نصیبہ جس کو حاصل ہے, ورنہ عمومی طور پر اس یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہے. تو اس کے تسلط سے دل ہمارا آزاد ہو جائے. جب دل ان ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو ایک اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. جب ایک اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے اللہ پاک کی معرفت اس کو حاصل ہونے لگتی ہے. جب اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس سے محبت بڑھ جاتی ہے, اس کی محبت دل کے اندر جاگزین ہو جاتی ہے, اور محبت کا پھر لازمی نتیجہ ہے کہ اس کی ہر اطاعت کو خوشی سے جی چاہنے لگتا ہے, اس کی نافرمانی کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی شریعت مطہرہ ایک طبعی عادت بن جاتی ہے, طبیعت کو مرغوب ہو جاتی ہے, پھر نفس کے ہیلے بہانے نہیں چلتے. یہ کیا کریں گی, مجبوری ہے, زمانہ ایسا آ گیا, ماحول ایسا آ گیا, جی ہم کمزور ہیں, ہم کمزور ہیں, ہماری فضائیں ایسی ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, یہ نفس کے بہانے جو چل رہے ہیں. جب دل کے اندر بیداری آتی ہے پھر یہ بہانے نہیں چلتے, پھر دل کے اندر ایک جذبہ ہے, ایک ولولہ ہے, ایک شوق ہے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے انشاءاللہ ان مجالس کے اندر شرکت کرتے رہیں گے اس نیت سے، تو اللہ ہمارے دلوں کی استعداد کو بڑھاتے رہیں گے۔ تو ہم نے کچھ اس میں سے پڑھا، آخری جو بات پچھلی دفعہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ان کے ان جملوں کو پھر پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے پھر تسلسل چلے گا۔ فرماتے ہیں جب اس حکم پر عمل کرے جو پہلا علم ہے تو دوسرے علم کا چشمہ تجھ پر جاری ہو جائے گا اور تجھے دو چشمے بہتے ہوئے حاصل ہوں گے، یعنی حکم و علم اور ظاہر و باطن جو تیرے قلب کو بھر دیں گے۔ اس وقت تجھ پر اس نعمت کی زکات واجب ہوگی کہ اس سے بھائیوں اور مریدوں کی غمخاری کرے، کیوں کہ علم کی زکات اس کو پھیلانا اور مخلوق حق تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ پچھلی اتوار کو بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی تھی، اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرما دے۔ یعنی دونوں چشمے مل جائیں گے، پہلا کیا ہے شریعت مطہرہ جو ظاہری علوم ہیں، اور دوسرا کیا پھر باطنی علوم ہیں۔ لیکن وہ کب ملتے ہیں؟ جب کہ پہلے علم پر عمل کرے گا جو پہلا علم ہے، یعنی وہ احکامات جو اللہ العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں نازل فرمائے ہیں اس پر عمل کریں گے، تو پھر اس پر عمل کرنے کی برکت سے دل کے اندر ایسی استعداد آ جائے گی کہ دوسری علوم جو اللہ اپنے پاس سے کچھ عطا فرماتے ان کو یہ وصول کرے گا۔ اور یہ دونوں چشمے پھر کیا یہ دل کو بھر دیں گے۔ اب فرماتے ہیں کہ پھر زکات واجب ہو جائے گی، جسے گزشتہ مطلب عرض کیا تھا کہ زکات تو غنی پر ہے، غریب پر تو نہیں، فقیر پر تو نہیں ہے، جس پر مال ہی نہیں ہے اس پر زکات تو نہیں ہے، جس پر مال ہے اس پر زکات ہے، تو علم کی زکات بھی اسی کے ذمہ جس کے پاس علم ہے۔ جو خالی ہے وہ کیا دے گا؟ یعنی اگر الفاظ سیکھ بھی لیے تو خالی ہے، اگر عمل نہیں ہے تو وہ علم پہلے اس سے پہلے تفصیل پہلے گزر چکی پچھلے بھی، کہ جس علم پر عمل ہی نہیں ہے وہ کیا ہے؟ خالی ہے، ایک بت ہے، ایک ڈھانچہ بغیر روح کے۔ اب باتیں کرے گا یہ، ان باتوں سے کیا ہوگا؟ زکات تو علم کی اس کے لیے ہے جو پہلے علم کو حاصل کر کے اس کو عملی طور پر اختیار کرے گا، اور اللہ اس کی برکت سے اس کو وہ خاص علوم اپنے پاس سے عطا فرمائیں گے۔ اب وہ دوسرے علوم بھی مل گئے جو باطنی علوم ہیں، اب جو ہے اب واجب ہوگی زکات۔ آگے فرماتے ہیں اس کے بعد جو ہے پھر خطاب صاحبزادہ کر کے ہے، یہ پہلا خطاب بھی صاحبزادہ کر کے ہی تھا، اور یہ صاحبزادہ کا خطاب محبت برا خطاب اپنے مرید کے ساتھ ہے۔ اصل واز تو جو ہے وہ عربی میں ہے، اور عربی میں غلام کہا گیا یا غلام۔ حضرت مولانا عاشق لمیش رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا تو غلام کا ترجمہ کیا کیا صاحبزادہ، صاحبزادہ اپنے مریض سے خطاب ہے۔ فرماتے ہیں جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا، کیا فرماتے ہیں صاحبزادہ؟ جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا۔ حضرت کے جملے مختصر مختصر لیکن ہیں بہت جامع۔ یہ پہلے بات گزر چکی صبر کے تعلق سے بھی، یعنی اللہ پاک کی طرف سے جو انسان پر حالات آتے ہیں جس کی حکمت وہ جانتا ہے، کبھی آتے ہیں خوشگوار، کبھی آتے ہیں ناگوار، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو خوشگواریاں بھی ہیں، ناگواریاں بھی ہیں. یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی کو ناگواری نہ آئی ہو. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، کبھی کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس کو کبھی بیماری نہ آئی ہو. کیوں جی، ہے کسی 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 نے کبھی پڑھا ہو کہ تاریخ میں کبھی کسی کا سنا ہو کہ اس کو آئی نہیں؟ تو زندگی کا حصہ ہے خوشگواریاں بھی ہیں، ناگواریاں بھی ہیں. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے مقرب ترین بندے، بعد از خدا بزرگ توئی القصہ مختصر، یعنی وہ ہستی اللہ کے بعد جن کا ساری مخلوق میں سے سب سے اونچا ترین مقام، بلکہ وجہ کائنات. کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کو پیدا فرمانا نہ ہوتا زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا. یعنی اس وقت پوری کائنات کا جتنا نظام ہے حضور کے تفیل صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل، ہم اور آپ جو کھا پی رہے ہیں اتنی نعمتیں حضور کے تفیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کسی کچھ بھی نہ ملتا، ہوتا ہی کچھ نہیں. تو بزرگ ترین ہستی، عظیم ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو اس میں بھی ناگواریاں آئیں گی. کیوں جی آئیں گی ناگواری، بلکہ ایسی آئی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ میں سارے نبیوں سے زیادہ ستایا گیا ہوں. اب بتاؤ، انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے ہاں ناگواریاں آئیں، حالات آئے، ناخوشگوار حالات سے گزارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زیادہ گزارا گیا. تو اس لیے یہ خوشگواریاں ناگواریاں یہ چلتی رہتی ہیں، یہ زندگی کا حصہ، کوئی انسان خالی نہیں ہے. ہاں ایک مسلمان کا کام کیا ہے، ایمان والے کا کام کیا ہے، جب خوشگواری آئے تو یا اللہ تیرا شکر ہے. یہ پہلے بات گزر چکی، اس میں پہلے خوشگواری پر کیا شکر، اور جب ناگواری آ جائے پھر کیا ہے صبر. مسلمان کا عجب حال ہے، یہ ہر حال میں اللہ سے لیتا ہے، شکر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں تو اور بڑھا دوں گا. ان اعلان فرما دیا کہ شکر کرے گا، نعمتیں چھنے گی نہیں، ایک بات تو یہ پکی ہے، بلکہ کیا ہوگا اور بڑھاؤں گا. حضرت بھی فرماتے ہیں دوسرے موقع پر، اس میں آگے آئے گا کہ شکر کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو پرخائش بنا دو. بارہ تذکرہ کیا اس کا، شکر کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو پرخائش بنا دو. پرخائش کیا ہے، طوطا بچے پالتے ہیں نا، چھوٹا بچہ لیتے طوطے کا، تو کیا کرتے ہیں، پروں کو کینچی سے کتر دیتے ہیں، یہ پرخائش ہو گئے کہ اڑے نہیں. کیوں جی، جب طوطے کے پر کاٹ دیے تو وہ محفوظ ہو گیا نا، اڑے گا نہیں. ایک تمثیل ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں یہ محفوظ رہے، یہ اڑے نہیں، باقی رہے، ادھک تمنا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے، شکر کر لو. یعنی منعم سمجھو دینے والا، عطا کرنے والا نعمتوں کا کون ہے، اللہ. تو اس نعمتوں کو اس کی عطا سمجھتے ہوئے اس پر اس کا شکر ادا کرو، تو نعمت کیا رہے گی، باقی رہے گی. تو خوشگواری کا علاج تو یہ بتا دیا کہ شکر کرو. پھر اس کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کا ایک عجیب نظام اللہ نے دنیا پہ بنایا ہے، حکمت بالغہ لفظ میں نے بڑا ذرا تھوڑا سا سکلی سا بول دیا. ہوں नाबालिग बलूत की लज्जत से ना आसना होता है जी, बलूक से पहले उसको बलूक की लज्जत समझानी मुश्किल है। इसी तरह अल्लाह पाक की जो हिकमतें हैं उनका भी समझना जब तक वो बलूक ना हासिल हो जाए, रूहानी बलूक मुश्किल है। तो अल्लाह पाक की हिकमत बालगा है कि अल्लाह पाक ने खुशगवारी नागवारी खुशी गम सेहत बीमारी रंज राहत दुनिया में रखी है। एक ही हाल नहीं रखा, हम कहते हैं एक ही रहे, अगर बीमारी ना है तो सेहत की कदर ही नहीं, ये हिकमत है। रंज ना है खुशी की कदर ही नहीं, ये भी हिकमत है। जो रोज पुलाव खाता रहे तो पुलाव का मजा नहीं रहता, क्यों जी रहेगा है? तो अल्लाह का एक मजा हिकमत बालक का यही फरमाया, मैंने जो अर्ज किया है कि ये हिकमत है। खुशगवारियां खुशगवारियां रहे नहीं, बीच में नगवारियां आएंगी उसकी कदर कराने के लिए, फिर कदर आती है। तो इसलिए ये अल्लाह का निजाम है। तो नागवारी जब आएगी, अब नागवारी आई है, आई किसकी तरफ से है? पहली बात तो यह है वो भी अल्लाह की तरफ से आई, क्योंकि फाली हकीकी फकत अल्लाह की बात है। अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए। यही समझो समझाना चाह रहे हैं हजरत, और यही अल्लाह और समझाते रहे हैं, और यही समझने की बात तसव्वुफ के, तस्विया इसी का नाम है, तज़किया इसी का नाम है कि जबान से हम कहते हैं कि अल्लाह सब कुछ करते हैं, दिल नहीं तस्लीम करता। दिल तस्लीम कर ले, क्यों? कि इस दिल पर नफ्स का कब्जा है, और नफ्स अल्लाह के मुकाबले में ये ऐसा जालिम है। अल्लाह हमें इसकी दुश्मनी को समझने की तौफीक अता करे खालिक के मुकाबले में, क्योंकि खालिक कहता है कर, ये कहता है नहीं करना, तो मुकाबले में आ गया ना। ये हमारे अंदर ही अंदर से हमें है, क्योंकि उसको कुछ तो भी तो है ना, अलग है क्या? अल्लाह वाले तो फरमाते रहे कि हमारे पास हमारा है ही क्या, यानी हम बेबस हैं, या जो हमारे बस में है तो वो कई चीज है, हमारा कहां है? यानी तौहीद हम कहते तो हैं तौहीद का लफ्ज़, लेकिन तौहीद की हकीकत यह है ये दिल के अंदर उतर जाए। ये सारा तसव्वुफ इसीलिए है। एक जगह ऐसे को बयान कर रहा मैं यही बात समझने के लिए, और इस पदर तफसील से अल्लाह की कुदरत के ताल्लुक से बात चलते चलते एक साहब उठे कह नहीं जी कुछ इंसान के पास भी तो है ना, सुनना नहीं, नफ सुनना नहीं चाहता। जब नफ का गलबा होता है ना, सुनना नहीं चाहता है कुछ इंसान के पास। इंसान का अपना जाती है, ये मैं बोल रहा हूं तो मेरा बोलना को जाती है, मेरा है मेरा जाती। अभी इसके अंदर से बिजली निकल जाए, वो एक शरारा जो अल्लाह ने रखा है, एक बर्फ जो अल्लाह ने रखी है, रूह जिसको कहते हैं, अभी निकल जाए क्यों जी बोलूंगा है? मेरी जाती चीज है मेरे बस में, ये किसी के बस में है? तो क्या हम फरने खां बनते फिर अपने आप से? यानी जब अल्लाह पाक की मार्फत हासिल हो जाती है तो ये बात खुल के दिल के अंदर आ जाती है कि हम कुछ नहीं है। यानी फिर वो समझते हैं, उसका दिल उसको बताता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये मैं खुद अपनी जात से नहीं कर पा रहा, ये तो कराया जा रहा है। यानी उसकी अताई कुव्वत जो अल्लाह ने दी है वो सलब कर ले तो बताओ। अच्छा भला बंदा होता है
है, इसके दिमाग के अंदर एक, एक, एक छोटा सा गया ना, है पूरा भी नहीं, एक छोटा सा उसके अंदर क्लॉट आ गया जी। क्लॉट कितना को होता है, उस शरियान कितनी बारीक होती है, उसमें क्लॉट कितना को होगा, ये बस हो गया। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब ऐसी ऐसी हरकतें शुरू कर दी कि नहीं होता जी, हमारे दिन रात के मुशाहदे में आता है, ना माने लेकिन वाकया था। तो अर्ज ये कर रहा कि जो कुछ भी है, यानी अल्लाह वाले जिनके दिल के अंदर ये शफाफत आ जाती है और ये पाकीजगी आ जाती है और दिल की बेदारी आ जाती है और अल्लाह पाक की कुदरत को पहचान लेते हैं, उसकी अजमत को, उसके जमाल को, उसके जलाल को, उसकी सिफात को, उसके तसर्रुफात को, उसके अफआल को नजर आते हैं इनको, हर एक एक हर चीज के अंदर मुशाहदा होते हैं, महसूस करते हैं, तो समझते हैं जब नागवारी आई है, है? इस ये भी उसी की तरफ से आई है, नजर ही आ रहा है, ये तंग कर रहा है मुझे, वो समझते हैं कि अल्लाह ने मुसल्लत किया तो ये कौन तंग कर दे मुझे। फलाने ये कर दिया, फलाने मेरा रास्ता रोक दिया, फलाने मेरी तरक्की रोक दी, फलाने फलां फलां को कोई नहीं है, वो तो कराया गया है। इसलिए उनका ध्यान उधर जाता है। इसी पर फरमा रहे हैं कि साहबजादा जिसने सबर किया साहबे कुदरत बना, ये बहुत गहरी है, जिसने सबर किया यानी ये समझ लिया, ये जान लिया दिल के अंदर कि ये जो नागवारी आई है, मेरी मर्जी के खिलाफ जो हालात आए हैं, ये किसकी तरफ से आए हैं, इसकी मर्जी है, उसकी मशीयत है, उसकी हिकमत है, वो मेरा मालिक है। मेरे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की कब्र को नूर से मनवर फरमाए, वाकई साहिब तौहीद मुअहद थे, नहीं उनकी जिंदगी से महसूस होता था कि तौहीद रग रग में जैसे रच चुकी है। हजरत दुआ फरमाती है, हजरत ये भी अल्लाह वालों के सारा मन निचोड़ यही है, एक दुआ आएगी इसमें आएगी कि या अल्लाह हमारे दिलों को इतने तौहीद से मुअत्तर फरमा दे, ये दुआ इतने तौहीद से मुअत्तर फरमा दे, अल्लाह करे हम भी। तो हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे बीमारी के अंदर कि अल्लाह पाक अपनी मिल्क में तसर्रुफ फरमाते हैं। अब ये जुमला पर गौर करो, इसलिए हमने देखा था उस पर बड़ी बड़ी बीमारियां रही लेकिन कभी दुकान पर चेहरे पर कोई ताकत नहीं, कभी को गिला नहीं, कभी को शिकवा नहीं, कि अल्लाह पाक अपनी मिल्क में तसर्रुफ फरमाते हैं, मिल्क में हम अपने हैं, भी मेरी मिल्क में एक चीज है, अब मेरी मर्जी है उसको तोड़ू फेंकू क्यों जी, जो मेरी चीज है तो क्या नहीं, इससे देखे कैसी दिल के अंदर ढारस बन, ये डिप्रेशन जो है ना हमारा वो इस ना होने की वजह से है, हम समझते हैं हमारा है नहीं, चिंतित तुम कहते क्यों चल रही, अल्लाह से मांगे अल्लाह समझ अता फरमा दे। तो तौहीद की बात चल रही थी कि अल्लाह पाक हमारे दिलों को इतने तौहीद से मुअत्तर फरमा दे। तो तौहीद ये है, जबानी तौहीद हम कहते हैं, सब कहते हैं, हमारा दादा हम अब साबे तौहीद है, बल्कि हज के मौके सुर्खी लग जाती है कि इतने लाख फर्जंदान तौहीद ने हज का फरीजा अदा किया, क्यों जी اور توحید کی خبر ہی نہیں, الا ماشاءاللہ. یہ ہے توحید. کیا فرمانے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ پاک اپنی ملک میں تصرف فرماتے ہیں, یعنی ہمارا جسم ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا جسم ہمارا ہے ہی نہیں, تو مالک کون ہے اس کا؟ اللہ. اس کو حق ہے, اس کو حق ہے, اس کو توڑے پھینکے جو کرے اس کو حق ہے. اب جس کا دل اس کو تسلیم کر لے گا کہ میں اپنی چیز ہوئی نہیں, تو وہ گلہ کرے گا, گلہ کرے گا. یہ فرما رہے ہیں کہ صاحبزادہ جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا, یعنی صبر کیا کس پر؟ اس ناگواری پر, اس تکلیف پر, اس صدمے پر, اس حادثے پر جو زندگی میں اس کے اوپر آ گیا ہے, جو اللہ نے ڈالا, یعنی اس کا دل مانتا ہے کہ یہ اللہ نے ڈالا ہے. اور اللہ کون ہے؟ اللہ اس کا محبوب ہے. یعنی اللہ کے ساتھ محبت اس کے دل کے اندر ایسی رچ بس گئی ہے کہ سمجھتا ہے کہ میرا محبوب ہے. یعنی اللہ کی جھلکی ہمیں بھی دے دے. معرفت معرفت بہت کہتے ہیں ہم, بلکہ کوئی ملنگ جو ہے نا اوٹ پٹانگ پو کے جی معرفت نہیں دلانے, نہیں معرفت کی حقیقت نہیں جانتے. معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو, عربی کا لفظ ہے پہچاننے کو, یعنی اللہ کو پہچان لے, اس کی عظمت کو, اس کی کبریائی کو, اس کے جمال کو, اس کے جلال کو, اس کی صفات کمال کو. جس نے پہچان لیا یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا محبوب نہ بنے, یہ ہو نہیں سکتا, وہ تو ہمیں ہے نہیں. یہ الفاظ ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ بھی سن رہے ہیں, یہ الفاظ اور چیز ہے, یہ ذوقی چیز ہے. وہ تو دل کے اندر بیداری آتی, جو میں نے پہلے عرض کیا نابالغ بلوغ کی لذت کہاں جانے گا, اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ روحانی بالغ ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا. یعنی جب دل کے اندر وہ بیداری آتی ہے, اور دل کے اندر بیداری کب آتی ہے؟ جب نفس کی علائشوں سے یہ صاف ہو جاتا ہے. ہم تو اسی میں پھنسے ہوئے. اب یہ بات جو ہے 543 ہجری کی جو فرما رہے ہیں, اس کے ہر زمانے میں اللہ والے اسی کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے. شیخ تعالیٰ سکندری رحمۃ اللہ علیہ نے 709 ہجری میں ان کا وصال ہوا, ان کے بھی ملفوظات موجود ہیں. اللہ کے بندوں کے ملفوظات اللہ نے محفوظ رکھے ہیں, جو انہوں نے زندگی میں محنت کی ابھی تک محفوظ ہے. اس میں فرماتے ہیں ایک جگہ پر, ایک ان کا جملہ یاد آ گیا اسی زمن میں, تو اللہ کی طرف سیر کیسے کر سکتا کہ تیرے زنجیر لگی ہوئی ہے, دس کی زنجیر زنجیر پہ پکڑا ہوا. نفسانیت کی زنجیر نفس نے پکڑا ہوا, قید کیا ہوا, کیسے پرواز کر سکتا تیرا دل اللہ کی طرف؟ کیسے پرواز کر, کیسے تو تمنا ہی کیسے کر سکتا ہے اس سیر کی؟ ہمارا نفس نے ہمیں ایسے جکڑا ہوا ہے, ہر وقت اسی کی فکر لگی کہ اس کو یہ کھلائیں, یہ پلائیں, یہ پہنائیں, کہاں شادی کریں, کیا کیسا مکان, کیسی سواری, کیسا, ہر وقت دیکھ لو ہمارے دل و دماغ میں ان مزوں میں لگے ہوئے. اور جو اصل مزے روحانی, وہ اس سے آزاد ہوں تو ملے. آزاد ہوں سے مراد یہ نہیں کہ یہ مزے ختم ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے, بلکہ یہ بھی اس سے کئی گنا بڑھ کے ملیں گے, اس کا شر نکل جائے گا. ایک دھوکہ یہ بھی لگا ہوا نا کہ دین میں آئیں گے تو دنیا کے مزے ختم ہو جائیں گے. دین کو مزوں کو ختم کرنے کا نام ہے؟ دین کو سمجھا ہی نہیں ہے, جانا ہی نہیں ہے,
اللہ پاک کو ہمارے ساتھ کو دشمنی بارے مزے چھیڑنا چاہتے ہیں؟ وہ تو مزے دینا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ہمارے مولا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے مختلف مثالوں سے بات سمجھاتے ہیں. ایک دفعہ ماننے لگے کہ دو سال کا بچہ ہے، ایک طرف کیلے رکھ دو، ایک طرف کروڑوں کے ڈھیر لگا دو نوٹ. کیوں جی؟ کروڑوں کے نوٹ کے ڈھیر، ایک طرف کیا لگا دو؟ کیلے. بھائی دونوں جو چیز لے لیں سان دو، بچہ کیا لے گا؟ کیوں؟ وہ کروڑ کے نوٹ کی لذت سے ناشا، اسے کیا بات ہے؟ تو منہ کو لگائے گا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور جس کا شعور بیدار ہے، بھی کیلے لینے کے نوٹ لینے ہیں، کیوں نہیں؟ تو کیلوں کو کیوں نہیں؟ یعنی سمجھنے کے لیے مثال، کیسی پیاری مثال دی ہے کہ یعنی دین کے اندر جو اللہ نے نفع رکھا ہے ہمارا شعوری بیدار نہیں ہے، ہم کیلوں میں لگے ہوئے. یعنی ان مادی لذتوں پر ہی ہم ایسے پھنسے ہوئے ہیں، چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. شریعت کی باتیں چل رہی ہیں اور شریعت پر ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے مزے ختم ہو رہے ہیں. یعنی اس وقت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہمارے دل و دماغ پر دنیا کی محبت ایسے غلبہ کر چکی ہے. یعنی دنیا کی محبت، یہ مادی لذتیں ہمیں سوچنے نہیں دیتی، ہمیں نکلنے نہیں دیتی اس سے آگے. مقابلہ جب ہو رہا ہے اسی کے پیچھے لگے ہوئے. یعنی ہماری دین پر چلنا بھی اسی کے تابع، ہمارے نفس کی خواہشات کے مد... یہ نہ ختم ہو، پھر پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. حالانکہ ختم نہیں ہوں گے، حقیقت یہ ہے کہ اگر دل بیدار ہو گیا اور دل کے اندر شفافت آ گئی، نفس کی علائشیں اس سے نکل گئیں، شیطان کے تسلط سے آزاد ہو گیا، یہ زنجیریں اس کی کھل گئیں، پھر یہ ایسا آزاد ہوگا. ہاں جی، پھر حقائق کھلیں گے، پھر انہی چیزوں کے اندر جو مزہ ہے وہ دوبالا ہوگا، دوبالا نہیں کئی گنا بڑھ کر ہوگا. یعنی جائز خواہشات اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہیں، ان جائز خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنے میں جو مزہ ہے، جو مزے ہم کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، حرام میں کیا مزہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایسے تو نہیں مرتے اس کے پیچھے، یہ بھی ہے. لیکن چونکہ وہ چکھا ہی نہیں ہم نے، وہ چکھا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں ادھر جانے نہیں دیتا ہمارا نفس اتنا غالب ہوا ہوا. تو اس لیے جب بیداری آتی ہے تو پھر یعنی جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دل کے اندر سے یہ زنجیریں جب نفس کی ختم ہوتی ہیں اور دل جب پرواز کرتا ہے اللہ کی طرف جائے، پھر اس کی قدرت مشاہدہ ہوتی ہے، اس کے تصرفات نظر آتے ہیں، محسوس کرتا ہے، تو اس کو لطف آتا ہے ہر چیز کے اندر. محبت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں مزہ ہے اگر دل میں مزہ، دل کے اندر ایسا مزہ پھوٹتا ہے. پھر صبر میں مزہ ہے کہ اب ناگواری آ گئی ہے تو اس کی حکمت ہے، وہ ناگواری دایا اسی لیے ہے، اس خوشگواری کی قدر کرانے کے لیے. ایک تو یہ آ گئی، یا وہ چلو میرے مجھ سے غلطی کوئی نہیں ہوئی تو قدر کرانے کے لیے، لیکن وہ غلطی ہوگی اس کی صفائی کے لیے. یہ عجیب معاملہ ہے، نفس تو مانتے نہیں کہ میری غلطی ہوئی ہے، یہ تو میں عام بات کر رہا ہوں، لیکن ان اللہ والوں کی بات یہ ہے کہ ان سے اگر بشریت کے تقاضے سے کوئی غلطی ہو گئی تو ان کو تنبیہ ہو جاتی کہ یہ جو ناگواری آئی ہے یہ اس لیے آئی ہے. کس کا ازالہ ہو جائے گا، پریشانی ہوگی، ان کو خوشی ہوتی ہے کہ چلو یہی معاملہ صاف ہو جائے. ایک علائش لگ گئی تھی، اس جاسوس کو لے کر چلا جاتا، تو جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا کچھ وقت کے لیے. اس آسان کام ہے، شکر ہے یہی کہ یہ جو مصیبت آ گئی، یہ ناگواری آ گئی، یہ صدمہ آ گیا، جو حادثہ آ گیا ہے، یہ اس لیے آ گیا کہ مجھ سے جو یہ غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی ہے، صاف ہو گئی، کیوں جی اس کو ہوگی پریشانی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں پر بھی جو مصائب آتے ہیں، نظر آتے مصائب ہوتے مصیبت نہیں ہوتی، عام لوگوں کے لیے مصیبت ہے، اللہ والوں کی مصیبت ان کے تو حلوہ ہے. ایک شعر ہے فارسی کا، مجھے شعر نہیں یاد آ رہا، اس کے دو لفظ ہیں کہ عام لوگوں کے لیے کیا ہے بلوا، اور اللہ والوں کے لیے حلوا. یہ بلوا اور حلوا، یہ دو انہوں نے استعمال کیے ایک فارسی کے شعر میں، کہ عام لوگوں کے لیے کیا ہے بلوا، مصیبت بلا ہے، اور اللہ والوں کے لیے کیا ہے حلوا. حلوا اس لیے ہے کہ اس کی حکمت سامنے، ایک تو یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ محبوب ہے. بات تو خیر آگے بھی چلتی رہے گی. بہرحال ایک جملہ تھا جس سے بات یہ چلی کہ حضرت فرما رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی یہ ملفوظات پڑھ رہے ہیں، کہ صاحبزادہ جس نے صبر کیا صاحب قدرت بنا، کہ یہ صبر اس کو صاحب قدرت بنائے گا، کیونکہ اس کو برداشت کیا نا، اللہ کی سمجھا ہے نا، اس پر ناگوار نہیں ہے، اس پر گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، شاکی نہیں ہوا، محبوب کی طرف سے آیا ہے، اس کو قبول کر لیا، کڑوا گھونٹ بھی پی لیا ہے، دوائی سمجھ کے پی لیا کہ میری چھپا مل جائے گی، صاف ہو جائے گا، تو یہ صاحب قدرت بنے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا بھرپور اجر دیا جائے گا. آگے قرآن کی آیت کا ترجمہ بتا دی، ایسے نہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ناگواری آئی ہے، آئی اللہ کی طرف سے، کسی کی طرف سے نہیں آئی، کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، بات تو نہیں آئی، یہ اللہ والوں کی تعریف پہلے طرف سے چلی آ رہی تھی، اسی میں سب کا چلا رہا تھا کہ جو مصائب آئے، یہ بیماری آئی، یہ تکلیف آئی، جو رنج آیا، جو پریشانی آئی، یہ جو کچھ بھی آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے اس کو اس نے برداشت کیا اور صبر کیا. تو اس صبر کرنے پر جو ہے اللہ نے اس کو صاحب قدرت بنا دیا. اب صاحب قدرت بنا دیا اور ساتھ فرما بھی دیا کہ بھی صبر کرو گے تمہارا ہی فائدہ ہے، اللہ کا فائدہ. کیوں کہ اس صبر پر بھرپور اجر، بھرپور اجر ملے گا. آگے پھر درد کے ساتھ ایک چیز فرما رہے ہیں، انگنت کھا اپنے کسب کے ذریعے سے اور مت کھا اپنے دین کے ذریعے سے، کہ دین کو بیچ کر معاش کمانا حرام ہے. حضرت کے جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے کیا فرماتے ہیں، ان گنت کھا، ان گنت کھا اپنے کسب، یعنی حلال اور طیب طریقے سے کسب کر کے کھا، خوب کھا. ہمارا دین روکتا نہیں ہے ابھی کھانے سے. یہ جو میں پہلی بات کرنے کہتے ہیں دین میں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، دین خشکی کا نام ہے، مزے ختم ہو جائیں گے، یہ منع کر رہے ہیں کہ کھا، انگنت کھا، خوب کھا. انگنت کیا کہ جو شمار میں نہ آ سکے، یعنی خوب کھا، لیکن کھا کیا، اپنے حلال طریقے سے کما کے، یعنی شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کما اور کھا. لیکن آگے فرماتے ہیں مت کھا اپنے دین کے ذریعے سے، کہ دین کو بیچ کر معاش کمانا حرام ہے. یہ ایک بات حضرت کی کئی جگہ ملے گی، یعنی یہ بات آج سے 1000 سال پہلے کی ہے، 545 ہجری کی، وہ آج بھی ہے. یعنی وہ حالات اس وقت جو آپ دیکھ رہے تھے، آپ کا بیدار دل اس پہ کڑ رہا تھا کہ کچھ لوگ دینداروں کی شکل کے اندر اپنی دینداری ظاہر کر کے لوگوں سے اینچتے ہیں، ان سے وصول کرتے ہیں، کیا بزرگ سمجھ کے مہدیت دیں، نذرانے دیں،
یہ دین بیچ رہا ہے، یعنی اپنی دینداری اللہ کے تقوی کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی محبت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، یہ اس لیے کہ معاشرے کے اندر ذرا میرا کچھ ہے، یہ دین بیچ رہا ہے، مجھے کچھ سمجھیں، یعنی اس کی عبادت، اس کا جو ظاہر ہے وہ سارا کا سارا اس نے کوئی ڈھونگ رچایا ہوا ہے، اس لیے کہ لوگوں سے یہ اس کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ مت کھا اپنے دین کے ذریعے، کہ دین کو بیچ کر معاش کمانا حرام ہے، کما اور کھا، کما اور کھا، اور اس سے دوسروں کی غمخاری بھی کر، خود ہی نہ کھا، اللہ نے دیا ہے تو اس سے دوسروں کی غمخاری بھی کر، کھلا بھی. آگے فرماتے ہیں مومنین کی کمائی صدیقین کے طبق ہیں، کہ جو کماتے ہیں صلح کی نظر کر دیتے ہیں. اب کمائیوں کی ترتیب آ جائے گی آگے. مومنین کی کمائی کیا صدیقین کے طبق ہیں کہ جو کماتے ہیں صلح کی نظر کر دیتے ہیں. یعنی یہاں یہ پہلی جو بات کی نا مت خبا دین کے ذریعے سے، یعنی ہوتا یہ ہے جو اللہ والے خالص اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں اور اللہ کی محبت و معرفت سے معمور ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ان کی محبوبیت دلوں میں محبت ڈالتے ہیں اور ان کے متعلقین عقیدت میں چاہتے ہیں کہ ہمارا کچھ حضرت قبول کر لیں، یہ استغنا ہے. اب جو ادھر عقیدت سے جو بھیڑ ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جن کا پہلے اشارہ کیا ہے کہ بڑا اچھا طریقہ ہے تو کمانے کا، ان کا روپ دھار لیتے ہیں کہ ہمیں ملے. صدیق نہیں ہے یہ، آپ صدیقین کی بات بتا رہے ہیں نا، کہ ایمان والے تو چاہتے ہیں کہ ان کہ وہ ان کا ذریعہ بن جائے، صدیقین کو کھلائیں، کچھ نظر کر دیتے ہیں ان کے پاس تاکہ کچھ ان کے ذریعے سے ہمیں اجر ملے یا ان کی محبت ملے. تحابو تحابو ہے نا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد کا مفہوم ہے نا کہ ہدیہ دو محبت بڑھے گی، تو اللہ والوں کو ہدیہ دیں گے تو اللہ والوں کی محبت سے ہمارے اندر اللہ کی محبت آئے گی، اصل تو اس کی یہ ہے، ایک تنبیہ چلی آ رہی ہے. اس لیے تنبیہ کر رہے ہیں کہ ان کی نقل نہ کر، یعنی ان کی جیسی شکل بنا کے تو نہیں ہے کہ مجھے ملے گا، اس لیے بہتر اپنا کما کے کھا. لیکن کما کے کھار اس میں سے پھر تو کر اس طریقے سے جیسے یہاں فرماتے ہیں کہ مومنین جو ہے جن کے واقعی دل کے اندر ایمان کی قوت آ گئی ہے تو ان کی کمائی کیا صدیقین کے طبق ہیں، طبق ہے نا، کہ جو کماتے ہیں صلح کی نظر کر لیتے ہیں. ان کے وسائل معاش تو صرف فقراء مساکین کے غرض سے ہیں، یعنی اپنی ذات کے لیے نہیں کما رہے، یعنی اپنی ذات کے لیے کما ہی رہے ہیں، وہ اپنی ضرورت ہے کتنی. اگر آدمی غور کرے تو اپنی ذاتی انسان کی جو واقعی بنا وہ کتنی ہے، ایک ارب روپیہ کما رہے ہیں تو ایک ارب روٹی کھا لے گا جی، کیوں جی روٹی تو وہی کھائے گا، ڈیڑھ روٹی دو روٹی جو بلا ہے، کیوں جی ایک ارب کپڑے پہن لے گا، وہ ایک جوڑا پہنے گا، تو ضروریات تو تھوڑی ہیں. لیکن اللہ والے جب ان کو اللہ کی محبت اور معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور ان کو اللہ پاک کی عطا فرماتے ہیں تو وہ کماتے ہیں، اور زیادہ اگر کماتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں، فقراء مساکین. ان کی غرض سے وہ اگر دکان کھولتے ہیں، فیکٹری لگاتے ہیں، تو اس فیکٹری سے وہاں کے اتنے لوگوں کو معاش مل جائے گا، ان کی خیر کرتے، پھر ان کا خون نہیں چوستے، ان پر ظلم نہیں کرتے. وہ مخلوق تک رحمت کے پہنچانے کے کی آرزو میں رہتے ہیں اور اس سے حق تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت چاہتے ہیں. یعنی اللہ نے ان کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اللہ کی اس نعمت جو عطائی چیز ہے اس عطائی چیز سے ان کا مقصود کیا ہے؟ غربا، فقرا، مساکین اور صالحین جو صدیقین ہیں ان کی خدمت کر کے اس سے کوئی غرض، یہ ان سے کوئی مادی غرض وابستہ نہیں ہے، اپنی کو ذاتی نجی غرض اور کوئی وابستہ نہیں ہے، غرض ہے تو یہ ہے کہ اس سے وہ مخلوق تک رحمت کے پہنچانے کی آبرو میں رہتے ہیں اور اس سے حق تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں پر میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، اس کی رضا مل جائے، اس کا تقرب مل جائے، اس کی محبت مل جائے، کہ جب اللہ پاک دیکھیں گے کہ یہ میرا بندہ دیکھو میرے محبوب بندوں کی خدمت کر رہا ہے، یہ صالحین کی خدمت کر رہا ہے، یہ غریب کی خدمت کر رہا ہے، یہ مساکین کی خدمت کر رہا ہے، تو اللہ پاک مجھ سے کیا کریں گے؟ محبت فرمائیں گے۔ تو اس سے مقصود ان کا کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں ہے، بلکہ اس سے مقصود ان کا کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کو کھینچنا ہے، لینا ہے۔ وہ سن چکے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ آدمی حق تعالیٰ کے عیال ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا، اللہ کی عیال کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا شخص ہے۔ یعنی یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی ایسے نہیں کر رہے، یہاں دیکھو پھر اشارہ آ گیا کہ یعنی اپنے ہر عمل کو وہ اللہ پاک کی منشا کے مطابق اس طریقے پر جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا ہے عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ خدمت کرنا بھی جو ہے صالحین کی، صدیقین کی، مساکین کی، فقراء کی بھی اپنی نفسی غرض بھی نہیں ہے، نہ نفسی طریقہ ہے، اپنی اختراع بھی نہیں ہے، اس لیے ہے کہ حکم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے کہ فرمایا کہ آدمی حق تعالیٰ کی عیال ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا، اللہ کی عیال کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ پہلے آ گیا نا کہ اللہ کی محبت کیوں چاہتے، اس لیے چاہتے کا شاہ سن رکھا ہم، یعنی اس عمل کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گونگے، بہرے، اندھے ہیں، چونکہ ان کے قلوب حق تعالیٰ کے قریب ہیں اس لیے وہ غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کو دیکھتے نہیں۔ اب پھر توحید آ گئی۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گونگے، بہرے، اندھے ہیں، چونکہ ان کے قلوب حق تعالیٰ کے قریب ہیں اس لیے وہ غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کو دیکھتے نہیں، قرب ان کو متوالا بنائے رکھتا ہے۔ اولیاء اللہ مخلوق کے اعتبار سے گونگے، بہرے، اندھے ہیں، یعنی ان کے دلوں کے اندر اللہ پاک کی معرفت کی وجہ سے جو اللہ کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، وہ جو ایک لطف ہے، وہ لطف ایسی چیز ہے، وہ اللہ کی طرف ان کو ایسے متوجہ کر دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی طرف التفات ہی، جیسے کچھ بات ہی نہیں کرتے، کسی نہ دیکھتے ہیں، یعنی یہ کیا کریں گے؟ یعنی حقیقت کو جو حاصل کر لیا، حقیقی تعلق دل کے ساتھ وابستہ ہو گیا اللہ کے ساتھ، تو اللہ کے جو مخلوق کی طرف ان کا، یعنی اس اعتبار سے کہ یہ تو بالکل بے بس مجبور ہے، ان سے کیا ملے گا؟ یعنی نہ نفع نہ نقصان، ان سے نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا، نفع نہیں پہنچا سکتے، نہ نفع نہ نقصان، اس لیے توقع کیا لگانی، ان سے امید کیا باندھنی، ان سے ڈرنا کیا، ان پر بھروسہ کیا کرنا؟ یہ گونگے ہو گئے، مانگتے نہیں کسی سے، اسی سے مانگتے ہیں، یہ اندھے ہو گئے، دیکھتے نہیں ان کی طرف، یہ بہرے ان کی سنتے نہیں کہ لو بھی ہمارے پاس ہم یہ دیں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، نو نو نو، یہ قرب ہے۔ یہ قربت ہے، یہ رضا ہے، یعنی اللہ کے رضا کے ایسے قریب ہو جاتے ہیں، اس کی خوشنودی کے ایسے قریب ہو جاتے ہیں، توحید دل کا ایک ایسا حال بن جاتی ہے. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں جو اللہ نے متعین کیے ہیں، جو شریعت نے متعین کیے ہیں. والدین کو اس کا حق دیتے ہیں، بیوی کو اس کا حق دیتے ہیں، بچوں کو اس کا حق دیتے ہیں، پڑوسی کو اس کا حق دیں گے، حاکم محکوم کا حق دیں گے، محکوم حاکم کا حق دیں گے، یعنی حقوق سارے جو اللہ کی طرف بتائیں گے وہ سارے پورے کریں گے، ان سے توقع نہیں لگائیں گے کسی، یعنی ان ریٹرن، یعنی ان سے کچھ چاہیں گے نہیں. یہ میرے بڑھاپے کا سارا اولاد کی خدمت کر رہے ہیں، وہ آج کل نظارہ سکھا دیتا ہے سارا. یہ اس لیے کرتے ہیں بیٹے کی خدمت اولاد کی کہ اللہ نے ہمارے ذمے لگائے، اللہ نے ہمیں دیا ہے. یہ بہرے ہو گئے، نہیں سنتے، یہ اندھے ہو گئے، نہیں دیکھتے کہ کچھ ملے گا ان سے، یعنی ان کی توجہ اللہ کی طرف اس قرب کی وجہ سے، یعنی وہ جو قرب مل گیا دل کو جو وہ قربت جو ملی ہے، اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے قلوب حق تعالیٰ کے جو قریب ہیں، اس لیے غیر کی بات سنتے نہیں، غیر کو دیکھتے نہیں، قرب ان کو متوالا بنائے رکھتا ہے. اللہ متوالا سمجھتے ہیں، مدہوش ہو جاتے ہیں، اس مزے میں مست ہو جاتے ہیں، محو ہو جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں، اللہ کی محبت میں ایسے مست ہو جاتے ہیں، یہ ہر وقت متوالا نہ رکھتے. وہ مزہ اتنا ہے اس کے قرب میں، اس کی رضا میں، ان کو کوئی الٹوا ہی نہیں کسی طرح. اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کی ہمیں بھی جھلک ہی دکھا دے. آج ہم بہت دور نکل گئے. تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری دینی بہنوں، یہ جو ہم حضرت کی کتاب بار بار پڑھتے ہیں، پھر اٹھا لیتے ہیں، تقریبا ختم کی پھر شروع کر دی، اللہ والوں کی تذکرے اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ آج بہت کرنے والے ہیں، لیکن اللہ والوں کی تعلیمات کیا تھیں وہ نہیں جانتے. یہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے. ان کی کرامتوں کے تذکرے کر لیں گے، ان کے خوارق کے تذکرے کر لیں گے، ان سے محبت کے تذکرے کر لیں گے، لیکن جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، دل میں بٹھانا چاہ رہے ہیں، یہ ہے تصوف. یہ ہے تصوف، اس کا نام ہے صفائی. یہ ہے کہ نفس کی علائشوں سے پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ماحول کی علائشوں سے پاک ہو جائیں، دل کے اندر ایسی شفافت آئے، ایسی پاکیزگی آئے، اللہ سے ایسا تعلق ہو، تو ہی دل کا ایسا حال بن جائے کہ اس کی اطاعت کو جی چاہنے لگے، اس کی نافرمانی سے طبیعت ایسی اچھاٹ ہو جائے کہ قریب بھی نہ جائے، پھر مزہ ہے، پھر یہ متوالا ہے، پھر صبر بھی مزہ ہے، پھر خوشگواریاں خوشگواری ہیں، پھر ناگواری بھی خوشگواری ہے. اللہ ہمیں یہ سمجھا دے. تو بھائی یہ ہے اصل مقصود تصوف سے، جس کی بھائی بار بار بات کی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اس کی حقیقت اتار دے، اور ہمیں بھی اللہ نفس کی غلامی سے آزاد فرما دے، ان خواہشات کی غلامی سے آزاد فرما دے، تصوف کی روح مل جائے. روح، یہ روح ہے، یعنی شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمارے اندر وہ قوی استعداد آ جائے، شریعت ہمیں مرغوب ہو جائے. شریعت کیوں مرغوب ہو جائے؟ کہ محبوب کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ایسے محبوب ہو جائے. آج اللہ معاف فرمائے دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ راہ میں مقابلہ جب آتا ہے تو سارا کافروں کی طرف، یعنی شریعت کے مقابل متوازی شریعت بنا لی اپنی. غور کریں، اپنے اندر جھانکیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے. دعوے تو ہم کریں گے، لیکن جب امتحان کا موقع آتا، شادی کا موقع آتا، تو پیلا جوڑا، پیلا پیلا پیلی پیل 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 چادر پیلا، یہ سارا کہاں سے آیا بتاؤ؟ نفس کو خوش کرنے کے، نفس کا غلبہ ہے، مزہ آتا ہے، کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. یعنی خالص کافروں کی، جو ہمارے دشمن خون کے پیاسے، ہمارے دین کے پیاسے، ہماری آخرت کے خسارہ نقصان کرنے والے، ہلاک کرنے والے، وہ تو سکیمیں بنا رہے ہیں ہمیں ختم کرنے کے لیے. ہمیں ان کے طریقے پسند. پھر کہتے کیا ہوتا ہے جی، خوشی کرنے سے خوشی ہے؟ ہمیں خوشی کا طریقہ بتایا سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس پر خوشی کریں، لیکن چونکہ نفس کا غلبہ ہے، نفس کی قوت کو توڑنا نہیں چاہتے، نفس کی قوت اس سے ٹوٹتی ہے، یعنی اگر تصوف کو صحیح طریقے سے اختیار کریں گے, یہ جو ذکر ہے, یہ جو بزرگوں کا تعلق ہے, اس سے جب اندر میں وہ پھر قوت آئے گی تو نفس کی قوت ٹوٹے گی, نفس کی قوت ٹوٹے گی تو پھر حقائق کھل کے آئیں گے, پھر صحیح مزہ پتہ چلے گا. یہ مزے ہیں جس کو مزے ہم کہہ رہے ہیں, یہ خارش کا مزہ ہے. نافرمانی کا مزہ جو ہے, شریعت کے خلاف جو مزہ ہے, وہ خارش کا مزہ ہے. خارش اللہ کو دیکھو کتنا کھا کھ جاتا, کتنا مزہ آتا اس کو, اس کے بعد تکلیف کتنی ہوتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے, پھر کیا تکلیف ہوگی. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم عشرہ کا روزہ یہود کو رکھتے دیکھا اور پوچھا پتا کرو گے کیوں رکھ رہے ہیں, انہیں کہہ دوں کہ اس دن ہمیں فرعون کے نجات ملی تھی, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خوشی میں رکھو, یہ ہم زیادہ حقدار ہیں. کیا فرمایا, ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم بھی رکھیں گے. تو روزہ اس خوشی میں, لیکن بعد میں جب یہ بات سامنے آ گئی کہ یہود بھی رکھ رہے ہیں اور یہود کیا ہیں, جب اسلام آ گیا, قرآن آ گیا, تو پہلی شریعت تو ساری کیا ہو گئی, منسوخ ہو گئی. اب کافروں کی مشابہت, کافروں کی مشابہت کے روزہ مشابہت نہ بن جائے تو کیا فرمایا, اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں 9 یا 11 کا ساتھ ملاؤں گا. یعنی عبادت, روزہ عبادت ہے, خالص عبادت ہے نا, نفس کے خلاف ہے نا, اس کے اندر بھی کافروں کی مشابہت نہیں چاہیے, دو روزے کر لیے تب اندازہ لگا لیں. یعنی اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ ہمیں سمجھتا فرما دے. آج ہم دل و دماغ کو جو ہے نا بس ہمارے پر قبضہ کیا بس, اس لیے اگر ذکر اس لیے کریں گے, تعلق اس لیے رکھیں گے, تو انشاءاللہ پھر ہمارے اندر میں بیداری آئے گی, پھر چھوڑنا آسان. آج چھوڑنا مشکل کیوں ہوا ہے, نہ طویلے بتاتا ہے کہ بچوں کو کچھ کرنا, گھروں کو کچھ کرنا, فلاں کو کچھ کرنا. جی ایک واقعہ لکھا شاہ قدی صاحب صلی اللہ علیہ نے, جب ملک دونوں اکٹھے تھے نا, پاکستان تھا, ہندی تھا نا سب سے پہلے نا, ہندو مسلم اکٹھے رہتے تھے, اللہ نے آزادی عطا فرما دی اس وقت. تو ان کا جو تہوار آتا ہے جس میں رنگ پھینکتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, ہولی, ایک فن ہے نا, ایک شغل ہے ان کا, ان کا مذہبی تہوار ہے. تو اس دن ہر چیز پر رنگ اور شرارتیں بھی کرتے ہیں, پچکاریاں مارتے ہیں. تو ایک بزرگ اللہ والے کہیں جا رہے, دیکھا تو ہر چیز رنگی ہوئی ہے, ہر چیز رنگی ہوئی. ان کا ایک مذہبی مشغل ہے, وہ رنگ بھر کے رکھتے ہیں, اس پر ڈالا, اس پر ڈالا, اس پر ڈالا, تو ہر چیز رنگین. ایک گدھا کہیں وہاں کا مفہوم ہے, پتہ نہیں گدھا جانور گدھا کا کلپنا ہے, وہ اس کو آگے تھا کہ تجھے کیوں نہیں کسی نے رنگا, تو آپ نے اپنا پان کھا کے پچکاری مار دی اس پر, پان کی ہے پچکاری, سمجھتے ہیں پان کھانے والے جانتے ہیں نا, تو اس پر رنگ آ گیا نا, کس کا آ گیا, ڈانٹ پڑی, مواخذہ شدید ہوا, شدید مواخذہ ہوا اس بات پر کہ کس سے مشابہت کی, ہمیں اندازہ نہیں ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں کہ کیا جی, عورتوں کے کہنے سے مجبور بچوں نے کہا جی اولاد کر رہی جی, کیا کرے جی ان کے, ہم خوش ہو رہے ہیں. ایک اور واقعہ لکھا ہے, عبرت کے واقعات ہیں یہ, اللہ پاک کبھی کبھی جو ہے نا یہ واقعات جو ہے نا عبرت کے لیے بتاتے ہیں. کہ دیکھو ایک عالم جو ہے مکہ مکرمہ میں ان کو دفن کیا گیا وصال کے بعد, عالم کسی ضرورت سے قبر کو کھودنا پڑا تو وہاں عالم کی بجائے ایک لڑکی کی قبر, وہ بھی انگریز. دفن کس کو کیا تھا, مسلمان عالم کو, اور وہاں قبر میں سے کیا, کوئی جاننے والے کا, یہ تو فلاں جگہ چیل وہاں گئے, وہاں جا کے جہاں اس لڑکی مری تھی دفن کیا, اس کی قبر کو کھولا, عیسائیوں کا قبرستان تھا وہاں, وارنے پڑے ہوئے جی. مسلمانوں کے قبر میں اس عالم کی جگہ انگریز لڑکی, اور اس عیسائیوں قبرستان میں ہیں اس لڑکی کی جگہ یہ, تو تحقیق کی گئی وجہ کیا ہے؟ تو وہ تو پتہ چلا کہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ گھر والے چھپ کے مسلمان ہو گئی کہ اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا, اس لڑکی کا تو یہ ماں فیل آیا مسلمان ہو چکی تھی, اپنے اسلام کو اس نے چھپایا ہوا تھا چونکہ فوت وہی ہوئی تو انہوں نے اپنے اس دستور کے مطابق وہاں دفن کر دیا. تو اس عالم کے جا کے اس کی بیوی سے پوچھا کہ کوئی بات بتا خاص کیا ہے کہ یہ واقعہ ایسا. اس نے کہا ہوا یہ ہے کہ جب مجھ سے وہ صحبت کرتے تھے پھر کہتی سائیوں کا مذہب اچھا ہے اس میں غسل جنابت نہیں ہے, یعنی غسل جنابت کو کیا سمجھتے تھے, بوجھ سمجھتے تھے. تو اللہ نے اٹھا کے اس کو ہم پہنچا دیے. مشابہت اتنی خطرناک ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے. میرے عزیزوں میرے بزرگوں دوستوں ذرا سوچو تو صحیح, کہتے کیا ہوتا ہے یہ کپڑوں سے کیا ہوتا ہے, لباس سے کیا ہوتا ہے؟ پاکستانی فوجی ہندوستانی فوجی کی وردی پہن لے کیوں جی, کیا ہوتا ہے لباس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ پاکستان ہندوستان کی دشمنی ہے یا نہیں؟ جی ہم سب گٹھی میں پڑی ہماری پڑی کہ نہیں پڑی ہے یا نہیں ہے؟ کتنی بھی کوشش خاص اخلاص سے بھی اوپر کر لیں وہ پکی چلی آ رہی ہے. تو دشمن فوج کی یونیفارم پہن لے پاکستانی فوجی لباس سے کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا جی؟ اللہ نے سمجھ عطا فرما دے, اللہ سے مانگے. ہمیں اللہ نے ایسی شریعت عطا فرمائی ہے, ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت اللہ عطا فرما دے, دعویٰ نہیں ہے عطا فرما دے کہ حضور کے ایک قضا ہمیں ایسی محبوب ہو جائے جی چاہے. بس یہ ہے سارا بچوڑ تصوف کا, اس ذکر سے یہی مقصود ہے. اب اس کو سامنے رکھ کے ذکر کی مشق کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کے ذکر خفی کی مشق ہے, دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا. نفس کی قوت کو مغلوب کرنا, یعنی قوت کو غالب کرنا, منفی جذبات کو قابو کرنا, لیکن ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اس سے. تو اس کے لیے یہ ذکر اس لیے ہے, یہ تعلق اس لیے ہے, یہ ملنا جلنا اس لیے ہے کہ ہمارے اندر وہ قوت ابھرے کہ جب کشتی ہوتی ہے تو ہم مغلوب ہو جاتے ہیں, غالب آئیں. جب فضا غالب آتی ماحول غالب آتا ہے نا, اس وقت ہمارے اندر قوت ابھرے جو ہمیں ڈالے اس کے اوپر, کس پر؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر ڈالے. یعنی ہر حکم محبوب ہو, ہر نافرمانی مبغوض ہو جائے, نفرت آئے, گھن آنے لگے. تو اس کے لیے بھی ہمارے یہاں ذکر کی مشق کی جاتی ہے, ذکر خفی کی, ذکر قلبی کی, جس کا مستقل حکم ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ودون الجہر من القول بالغدو ولا سالی ولا تکم من الغافلین. کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو, یعنی دل کے اندر جی ہے آج اسی کے ساتھ, اور پکارے بغیر چپکے چپکے, اور صبح بھی یاد کرو شام بھی یاد کرو کثرت سے یاد کرو, اور غافلین بھی اس سے نہ. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل کے اندر چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. فذکرونی اذکرکم, اللہ فرما رہے ہیں جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی یاد رکھوں گا. ذکر کی اور کوئی فضیلت نہ بھی ہو یہی بہت بڑی فضیلت ہے. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے مجھے پتا چلتا اللہ مجھے کب یاد فرما رہے ہیں. اللہ والوں کی بات, دل بیدار ہو جائے پھر مزہ ہی مزہ کہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ اللہ مجھے کب یاد فرما رہے ہیں. پوچھا بھی کیسے پتا چلتا؟ جب اللہ کو یاد کرتا ہوں, جب میں اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہوں تو مجھے پتا چل جاتا ہے اللہ مجھے یاد فرما رہے ہیں. یعنی ہم جو دل سے اللہ کو یاد کریں گے اللہ پاک متوجہ ہوں گے, تو اس کی رحمت کی نظر جب پڑے گی دل کے اوپر تو رحمت کی نظر نورانیت آئے گی, ظلمت نکلے گی, دل میں روحانی قوت آئے گی, نفس کے خلاف قوت آئے گی, شیطان کے خلاف قوت آئے گی اگر ذکر اس لیے کریں گے. اگر ذکر اس لیے کریں گے کہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ وہ روحانیت آئے، وہ قوت آئے جو منفی جذبات کو قابو کرے، ہمیں جو اندر ہی اندر ہمیں ڈھیر کر دیتا ہے، نس ہمارا جو ہے نا جان رہے ہوتے غلط ہے لیکن تھمتا ہی نہیں ہے، جان رہے ہوتے کام کرنا لیکن کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی کرنے والے کام کی، تو ذکر اس لیے کرنا ہے. یہ ذکر خفی جو ہے یہ شارٹ کٹ راستہ اللہ نے دیا ہے، نفی نہیں دوسرے ذکر کی بھی سارے ہیں لیکن ایک یہ بھی ہے، اس لیے ایک یہ بھی ہے. تو یہ بھائی دل کے اندر جو ہے کیسے کرنا ہے، وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، یہاں فرما رہے ہیں رب کو اس کے نام سے یاد کرو خالی ہو کر. تو مشق کے لیے ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر اپنے دل پر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربک، فرما رہے بڑا متبرک نام ہے رب کا، یہ لفظ جو اللہ ہے یہ بڑا مبارک ہے، اس میں تبرک ہے. کیوں؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، جس میں اللہ فرما رہے ہیں تبرک نہیں ہوگا جی. فتبارک اسم ربک، یہ برکت والا نام دل پر لکھ لیں، دل میں دل پر نقش کر لیں، دل میں رچا لیں بسا لیں، اس کو برکت آ جائے گی. دل میں برکت جب آئے گی تو دل کا بیلان ہر اطاعت کی طرف بڑھے گا، ہر نافرمانی سے ہٹے گا. وہ یہی ہے مختصر شارٹ کٹ ذکر ہمارا، تصور کا ذکر ہے. یہاں تو ہم سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نا، باقی علیحدگی میں وقت اللہ کرے اس کو بھی اپنی ضرورت میں شامل کر لیں. یہ ہماری ضرورت ہے، بڑی ضروریات ہم نے فرضی بنا رکھی، یہ حقیقی ضرورت ہے کہ تنہائی میں کچھ وقت نکال کر دل پر لکھیں تصور سے کیا لفظ اللہ، اور دل میں محبت سے تکرار کریں اللہ. محبت سے اتنی تکرار کریں، اتنی تکرار کریں کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہماری رگ رگ ریشے ریشے میں سما جائے، یاد رہنے لگے، خلوت میں جلوت میں ہر جگہ. اس کو بھول کے گناہ ہوتا ہے، غلطیاں کب جو بھول جاتے ہیں، اگر وہ یاد رہے گا پھر ضرورت ہوگی، پھر ضرورت نہیں ہوگی، نافرمانی کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ اس لیے تکرار کرنی، اس کی مشق کرنی. تو یہ تصور کا ذکر ہے، آنکھیں بند کرنے کے وقت کی ضرورت ہے. تو آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں، اور تصور تو دل پر لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے. مقصود نہیں ہے، مقصود تو اس کی طرف، ذکر سے مذکور کی طرف، اسم سے مسمی کی طرف. تو اس کی طرف ہم توجہ کر کے دل میں تکرار کریں محبت کے ساتھ، اور اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے دل میں پاکیزگی اور دل میں قوت. اللہ ہمیں عطا فرما دے نفس کو مغلوب کرنے کی، شیطان کو مغلوب کرنے کی، فضاؤں پر غالب آنے کی، تاکہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جو شریعت ہے، جو نازل شدہ ہے، اس کو خوشی سے اپنانے والے بن جائیں، شکوک و شبہ دل سے نکل جائیں. اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اب تھوڑی دیر مشق کرتے ہیں، تصور کی آنکھ سے دیکھیں لفظ اللہ، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ 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 اللہ. تھوڑی دیر مشق کر لیں.
الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور فاعف عنا يا غفور فاتر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وأرحنا بالصالحين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم سلمنا سلم ديننا سلم دنيانا سلم إيماننا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رزيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك حب علي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنا۔ یا اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے زیادہ شاندار بنا۔ یا اللہ ہمارے قلوب کی کامل اصلاح فرما، سب ساتھیوں کا سلوک تام فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میں آخر اس مبارک سلسلے سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے مشائخ کی عمر اور صحت میں برکت نصیب فرما، ان کے فیض کو عام فرما، ان سے آسان طریق سے فیض اخذ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ وہ جو ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہمیں صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہماری کامل اصلاح فرما دے، اپنی محبت اور معرفت بلا استحقاق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے قلوب کی کامل اصلاح فرما دے، یا اللہ اس کو اپنی محبت سے مزین فرما دے، نفس کی گندی علائشوں سے اس کو پاک فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و لطف و احسان سے اپنے احسان کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام شرور اور فتنہ و حسد سے ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کی عافیت سہولت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہر دم ہر آن ہر گھڑی اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اپنی طرف متوجہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے اوقات کو ضائع ہونے سے بچا۔ یا اللہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہمارے ساتھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دستی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو جن کی اولاد دی ہے ان کو متقیوں کا امام بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن بچوں نے امتحان دیے دینے دے رہے سب کو شاندار قابل فخر کامیابیوں سے ہم کنار فرما۔ یا اللہ جو لوگ بچیوں کے سلسلے میں پریشان ہیں جوڑ کے نیک دیندار رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی بد امنی اور شرنگیزی سے اس کو نکال۔ یا اللہ ہنود اور یہود اور نصرانیوں کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا۔ یا اللہ پاکستان کی ہر چہار سور سے حفاظت فرما، مسلمانوں اور اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے یا اللہ اس کو عبدالآباد تک قائم و سرفراز فرما۔ یا اللہ جو مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اور آلام اور مصائب میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی دستگیری فرما، ہر قسم کی مشکل سے ان کو رہائی نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں ہمارے بیٹھنے کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جہاں آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت بلا استحقاق نصیب فرما، دین پہ چلنے کا شوق اور صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ کفر اور بدعت سے بیزاری اور نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی عافیت نصیب فرما، ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ ہمیں قبول فرما۔ جز اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا
ارحم۔ اللہ تعالی آپ سب حضرات کے آنے کو بیٹھنے کو شرکت کو قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اصل مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج آپ احباب کو بلایا گیا ہے کھانے کی دعوت پر۔ پہلے تو جو احباب جانتے ہیں کہ دوست تشریف لاتے تو بلا لیتا تھا کہ ہمارے ساتھیوں سے کوئی، اس طرح کسی باہر سے بزرگوں کی آمد کے بغیر ایک دعوت ہوئی ہے، ایسے ہی دل میں آیا تو جو بھی اس کا موجود ہیں سب بھی ان شاء اللہ اوپر کھانے پہ تشریف لے جائیں گے۔ یہ اللہ کی محبت میں دعوت ہے، کیونکہ ہمارا آپ کا تعلق صرف اللہ کی نسبت سے ہے،
اس گھر میں جو بھی آتا ہے، اس مسجد کے اندر جو بھی آتا ہے، اللہ کی نسبت سے آتا ہے، اس لیے یہ دعوت اس نسبت سے ہے، صرف اللہ کی محبت میں. اور دوسری چیز تو میں نے اظہار کر ہی دیتا ہوں کہ کچھ بیماری لمبی ہو گئی تھی، اللہ نے صحت دی ہے، اس کا شکرانے بھی سمجھ لیں. ہمارے نواز سے گھر میں ادھر بھی بیماری تھی بچوں کی، تھوڑی لمبی بیماری ہے تو پھنسا، ابھی بات تو چلی ہے نا، یہ تو چلتی رہتی ہے، کچھ گواری ناگواری آتی رہتی ہے، صحت بیماری آتی رہتی ہے. اور ویسے بھی جس عمر کے حصے میں میں گزر رہا ہوں، فروری میں میری 67 سال ہوگی، 66 ایئر کی جائے، اور قمری حساب سے جو ہے جماعت یعنی ربیع ثانی میں میری 68 سال ہوگی، 68. بھائی اب تو چل چلا ہے، جلدی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن بڑھاپا علامت ہے. اس دفعہ بیماری میں چونکہ زور زیادہ ہوا، نقاہ زیادہ ہوئی، تو بار بار دھیان جا رہا تھا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا، لیکن اللہ سے عرض کر دیتا تھا میں جلدی نہیں بچا رہا، اگر آ گیا تو اللہ عافیت کے ساتھ اخیر اچھا فرما دے. بوڑھے لوگ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. بوڑھے کہ ہمارے ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہونا ہے، ہم سب کے ساتھ یہ پیش آنا ہے. بھائی پتہ نہیں کہ اپنے غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی، پتہ نہیں بھائی کب. دیکھیں اللہ نے ایک ڈیوٹی ذمہ لگائی ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے حکم کی تعمیم ایک سلسلہ شروع اور چل رہا ہے، اور شرعی تو سبق سکھایا حضرت نے، بھی کوشش کر رہے ہیں اس پر آ جائیں. فرمایا تھا 74 میں بیعت ہوا تھا، سلسلے میں داخل ہوا تھا، 76 میں جات مرمت فرمائی تھی. ہمارے آرے بازار والے مکان میں تشریف فرما تھے ہمارے یہاں، دسمبر کا مہینہ تھا، سردی خوب تھی، مجھے اتنا یاد ہے، دن تاریخ تو یاد نہیں ہے، مغرب کے بعد حضرت نے مجھے فرمایا بھی کام کرو گے، میں سمجھا کچھ خدمت کے لیے فرما رہے ہیں، جی فرمائیں، میں کرو گے نا، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. یعنی تین دفعہ اصرار سے یہ بات فرمائی، تو میں نے پیش کیا کہ آپ حکم فرمائیں، تو میں آپ ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، تو میں ذرا کام کیا اس بات پر نا، تو میں کہ اعزاز نہیں ہے یہ، جی یہ مخلوق کی خدمت ہے، یہ ذمہ داری ہے، نہ یہ تکمیل کی علامت ہے، نہ یہ تکمیل کی علامت ہے. فرمایا جب دستار بندی ہوتی ہے نا علماء کی، تو تکمیل کی علامت نہیں ہے، مناسبت کی علامت ہے، کہ کتابوں کے حافظ نہیں ہو گئے، ساری زبانی یاد نہیں ہو گئی، مناسبت ہو گئی ہے، تو چلتے رہیں گے، آگے بھی بڑھتے رہے گا سلسلہ. تو یہ فرمایا کہ آپ بھی کام کرو گے، آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی. پھر میرے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ کام کرو ورنہ پوچھ ہوگی، کام کرو ورنہ پوچھ ہوگی. تو 77 میں حضرت کی اجازت کے ساتھ پھر سعودیہ جانا ہو گیا، پھر حضرت فرماتے تھے، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا، یعنی اس طرز پر آہستہ آہستہ پھر اللہ نے یہاں بھی شروع کرا دیا. وہاں واپس آنے کے بعد یہ ہے، یہ مسجد بھی اسی نسبت سے بنی، یہ بھی حضرت سے اجازت لی تھی 97 میں، حضرت کا وصال سے کچھ پہلے، کہ میرا جی چاہتا ہے گھر مسجد بناؤں، حضرت نے جات مرمت فرمائی، اللہ نے جگہ نصیب میں رکھی تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں 98 میں، اس کا سودا 2000 میں ہم یہاں پر بنا کے یہاں منتقل ہو گئے. تو بھائی ایک آواز لگا رہے ہیں جو آج باتیں جتنی کی ہیں، میں چاہتا ہوں اللہ میری بھی مکمل اصلاح فرما دے رخصت سے پہلے پہلے. میں تو اللہ سے خوب مانگتا ہوں مجھے اللہ اپنا بندہ بنا لے، کہتے ہیں بندہ بن جا، ہم کہتے ہیں نا بندہ بن جا، بندہ ہی بننا ہے، اصل بندہ ہی بننا ہے، اور بندہ بندگی سے ہے، بس یہ اللہ سے مجھے کام فرما دے. اور بندگی کیا ہے؟ جیسے اللہ چاہتے ہیں، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، ہماری شریعت اللہ نے ہمیں جو عطا فرمائی ہے بس یہ محبوب ہو جائے. تو تصوف ہمارا شرعی تصوف ہے، شریعت کا اتباع. تو بھائی اللہ کا شکر ہے کچھ بندے ہمارے کچھ ساتھی کام کر رہے ہیں، جن میں ڈاکٹر صاحب بھی ہیں، ہمارے سید جاوید واشمی صاحب ہیں، ہمارے طارق صاحب ہیں، ہمارے مفتی ریحان ہیں، جن کو اجازت دی ہوئی ہے، مختلف جگہ لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے جو ہے ہمارے فیصل بشیر ہیں وہاں میں آج کل ہیں, اعجاز عثمان ہیں ہمارے کراچی میں ہیں, تو اس طریقے سے یعنی مختلف احباب کام پر کھڑے ہو گئے ہیں. حضرت فرماتے ہیں جس کو قابل دیکھو اس کو اجازت ہو, اولاد ہوگی نہ ہوگی اللہ کے علم میں ہے, لیکن یہ کام کر رہے ہیں اب انشاءاللہ کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے لیکن استعداد ہے, تو ان کی بھی قدر کریں جو ہمارے ساتھی ہیں ان کی, اور کوشش کریں اللہ سے مانگے کہ جو بات سمجھائی جا رہی ہے سمجھ میں آ جائے. ہمارا مقصود صرف یہی رہے اس تعلق سے اس آنے جانے سے یہی رہے کہ ہمارے اندر میں شریعت مطہرہ پر چلنے کی کامل استعداد آ جائے, نفس کو مغلوب کرنے کی استعداد آ جائے, شیطان سے بچنے کی استعداد آ جائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے کیوں جی اوپر سے ٹھیک ہے جی, تو ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اچھا خوشبو لگائیں گے. ایک کام جو ہمارا نوازا خوشبو لگایا کرتا ہے, اب مجمع چونکہ زیادہ ہے کیا تقریبا ہے ہاں, اب وہاں چلے جاؤ ہوں بھائی, اس سے خوشبو لگا کے پھر بیٹھ جائے درمیان ذرا خلا کر راستہ دے دیں ہوں جی جی, تو وہاں سے نکلتے خوشبو سب کو لگاتا رہے گا ان شاء اللہ. دعا فرمائیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, صفات عطا فرما دے, کوشش ہے اللہ سے مانگ رہا ہوں اس کے لیے میں زیادہ ہے. ماشاء اللہ بچپن سے شوق ہے یہ گود میں خوشبو لگاتا تھا, تو بھی اس سے خوشبو لگا کر پھر اوپر سب ساتھی کھانے کے لیے آ جائیں گے. اللہ پاک آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے.